अस्सलाम वालेकुम खातिनो हजरात, ये प्रोग्राम है दीन और दानिश। इन प्रोग्रामों में हमने खास तौर से इस्लामी इबादात पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। हमारे मुस्तकिल मेहमान जनाब जावेद अहमद साहब गामदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हम अब रोज़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी रोज़े की तारीख के बारे में। गामदी साहब, आपने इरशाद फरमाया था कि रोज़ा कुरान के इरशाद के मुताबिक फ़र्ज़ किया गया मुसलमानों पर, उसी तरह जैसे कि उससे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। आपने ये भी फरमाया कि रोज़े की जो फ़र्ज़ शरीयत है वो कमोबेश वही है जो इससे पहले थी और वही अब मुसलमानों को भी दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अदीब में जो मजमून है उसके अंदर इरशाद फरमाया है, हवाले दिए हैं आपने कुछ। मैं दो हवालों का खास तौर से आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि एक जिसमें हज़रत मूसा का बाइबल में जिक्र आता है कि वह तशरीफ़ ले गए जब अपने 40 रोज़ा तरबियत के लिए, तो वहाँ उन्होंने रोज़ा रखा और उसमें जिक्र है, अल्फाज आते हैं कि ना उन्होंने रोटी खाई ना उन्होंने पानी पिया और 40 रोज़ तक। तो किस्म की थी या ये कुछ मुख्तलिफ रोज़ा था जो तरबियत के लिए उनको जिसको लाजिम किया गया?
मेरा रुझान तो यह है कि रोज़ा हमेशा से इसी तरह रहा है और उसकी दलील ये है कि कुरान मजीद ने जब रोज़े का हुक्म बयान किया है तो उसकी कोई तफसीलात नहीं बयान की। यानी ये बात कि रोज़े के बारे में कोई वहम पैदा हुआ या कोई मसला पैदा हुआ और उसकी तशरीह कर दी गई या वजाहत कर दी गई, वो आगे का मरहला है। कुरान ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ ये बात लोगों से कह दी कि तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये उसलूब उसी सूरत में इख्तियार किया जाता है कि लोगों के लिए रोज़ा एक मालूम मुतय्यन और पहले से जानी पहचानी चीज़ है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि रोज़ा क्या होता है। जिस तरह से अब हम ये कहते हैं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो ये लफ्ज़ बोलते ही हर आदमी को मालूम होता है कि रोज़ा क्या है और उसके आदाब क्या है, उसका कानून क्या है। बिल्कुल इसी तरह कुरान ने इसका जिक्र किया, नमाज का जिक्र भी इसी तरह किया, रोज़े का जिक्र भी इसी तरह किया है। तो ज़ुबान के अंदर ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि जब किसी चीज़ का आप इस तरह से जिक्र करते हैं तो आप इसके बगैर नहीं कर सकते कि आपको इत्मीनान होता है कि आपके मुखातबीन उसके तसव्वुर से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं और उनको ये मालूम है। चुनांचे आगे की आयात अगर आप पढ़ें सूरह बकरा में, तो उनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रोज़े के इसी तसव्वुर के तहत उन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। यानी उनको कोई मज़ीद तालीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कुछ गलत फहमियाँ हुई, उनकी अल्लाह ताला ने इस्लाह कर दी है। हज में भी देखिए बिल्कुल इसी तरह हुआ है, नमाज के मामले में भी इसी तरीके से हुआ है, कुर्बानी के बारे में भी इसी तरह हुआ है। यानी कोई गलती लोगों ने की है या कोई गलतफहमी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई काम कर रहे हैं, या ये है कि कोई बिदत दाखिल हो गई है जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है, तब कुरान मजीद ने इसमें मुदाखलत किया। तो इससे ये बात खुद वाज़ेह हो जाती है कि इबादात का जो तसव्वुर इस वक्त मौजूद है वही तसव्वुर पहली उम्मतों के यहाँ भी मौजूद था। कुछ चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें फरामोश कर दी गई थी, कुछ चीज़ों में कोई बिदत दाखिल हो गई थी, बस कुरान ने अपनी इस्लाह को वहीं तक महदूद रखा है।
लेकिन जुज़ियात में भी कुछ तब्दीली रही है, जैसे मिसाल के तौर पर रात के वक्त कुछ अहकाम मुख्तलिफ थे बनी इसराइल के, या उनकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ थी, या उनके ऊपर शरीयत में कुछ सख्ती बाद में कर दी गई?
बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि बनी इसराइल के फुकहा ने इसमें सख्ती की। असल में होता यह है कि अल्लाह ताला तो अपना कानून बयान कर देते हैं और आम तौर पर अल्लाह ताला का तरीका यह है कि बिल इजमाल बयान करते हैं। इसको समझने के लिए बहुत अच्छी मिसाल वज़ू की आयात है। अल्लाह ताला ने वज़ू के मामले में लोगों के तसव्वुरात की इस्लाह की और वज़ू का हुक्म बयान किया है कुरान मजीद में। आप उसको निकाल के पढ़िए, उसमें बिल इजमाल ये बता दिया गया है कि ये आज़ा तुम्हें धोने हैं। अब जिस वक्त उस पर एक फिका वजूद में आती है तो एक तकश्शुफ सा पैदा होता है और बाज़ औक़ात आप चीज़ों को बहुत मुतय्यन करना शुरू कर देते हैं। यानी कान को पानी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, गर्दन का मसा किया जाएगा, गर्दन मुंह में शामिल है या मुंह में शामिल नहीं है, पेशानी का क्या किया जाएगा, अगर बाल नहीं है तब क्या किया जाएगा, ये है ना सब पैसे पैदा
एप्लीकेशन के इश्यूज हैं।
एप्लीकेशन में आम तौर पर ये फुकाहत पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो साफ यही मालूम होता है कि इब्तिदा में इफ्तार कर लिया आपने तो इफ्तार करते वक्त कुछ खाएं पियेंगे, लेकिन फिर ये कि आप सो गए हैं तो आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। दरमियान में अगर आपकी आंख खुली है तो आपको कोई पानी का कतरा अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, सहरी तक आपको इसी तरह रहना चाहिए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मालूम होता है कि यहूद के फुकहा ने दाखिल कर दी थी और लोगों ने उसको दीन समझ कर इख्तियार कर रखा हुआ था। कुरान ने उसकी इस्लाह की है, यानी उसके ऊपर भी तबसरा करते हुए ये नहीं बयान किया कि ये सारी की सारी चीज़ें रोज़े में शामिल हैं और अब इनको मनसूख कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल बस ऐसे लगता है कि जैसे एक गलत तसव्वुर लोगों में राइज हो गया है, उसकी इस्लाह करके सही तसव्वुर वादे कर दिया।
जी, वो आपसे जो पिछली आयत के बारे में बात की थी कि हज़रत मूसा की तरबियत की खातिर रोज़े का अहतमाम किया गया उन 40 रोज़ में जब वो उनको बुलाया गया अल्लाह की जानिब
ظاہر ہے یہ وہ روزے ہوتے ہیں کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز فرض کر دی گئی، تہجد کی نماز ہے، بالکل اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی عبادت زیادہ کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اندر جمعیت خاطر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اعلیٰ درجے میں شعور کی سطح پر آ جائے، دنیا کے اندر جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تو خصوصی طور پر سورہ مزمل میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنی راتوں میں اب کس طرح عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں روزے کے ذریعے سے تیار کیا گیا کہ وہ تورات کے حامل بنے اور اللہ کے اس قانون اور شریعت کو لے کر دنیا کے سامنے،
کیونکہ یہی موقع ہے جب ان کو وہ الواح دی گئیں اور وہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی جانب آئے۔
جی بالکل ایسے ہی، یعنی یہی موقع ہے کہ جس پہ ان کو شریعت دی گئی، اللہ کی کتاب دی گئی، تو اللہ کی کتاب کے تحمل کے لیے ان کو تیار کیا گیا تاکہ اس زمن میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوں گی ان ذمہ داریوں کو وہ کما کو پورا کر سکیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوا،
یعنی اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا ہمارے لیے یا عام آدمی کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ یعنی روزہ تربیت کا ایک مستقل تاریخ میں ذریعہ رہا ہے۔
جی روزہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، دیکھیے روزے ہی سے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہم اپنے آپ کو خوگر بناتے ہیں، اللہ کی یاد کو شعور کی سطح پر لاتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑیں۔ تو روزہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے، یعنی جس وقت اللہ کی یاد شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور آدمی مجسم اطاعت بن جاتا ہے تو پھر اس کی آہستہ آہستہ تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ باقی معاملات میں بھی اللہ کا حکم آ جائے تو وہ سرپکندہ ہونے کے لیے تیار رہے۔
بہت شکریہ غامی صاحب۔ خواتین وزاد ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے روزے کے بارے میں جناب غامدی صاحب سے۔ خان صاحب، ایک اور آیت کا حوالہ میں چاہتا ہوں جو باب احبار میں آپ نے کوٹ کی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، مغفرت چاہو اور اس کے بعد وہ خاص دن ہوگا تمہارے آرام کا، تم اس دن اور کوئی کام نہیں کرو گے اور اس دن تم اپنے آپ کو دکھ دو گے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات روزے کے حوالے سے اگر بیان کی آپ نے اسی زمن میں، اس کی کچھ شرح فرمائیے۔ نمبر ایک کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کام نہ کرنا، اور دوسرے یہ کہ دکھ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟
بنی اسرائیل کے ہاں جو نفل روزے رہے ہیں یا بعض خاص موقعوں کے روزے رہے ہیں ان میں یہ ایک صورت بھی ہوئی ہے۔ یہ سبت کا دن ہے جس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہ بھی روزے کی ایک قسم ہے، یعنی ان کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ہفتے میں ایک دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، یہاں تک کہ معیشت کی بھی کوئی جدوجہد نہیں کری تھی، جس سے وہ واقعہ پیش آیا جس پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا کیا۔
یہ اصل میں روزے کا دن،
یہ بھی اصل میں روزے کا دن ہے، یعنی روزے کی ایک صورت یہ اختیار کر لی گئی کہ اس دن کوئی کام کاج نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، لوگ عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہیں گے۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو روک رکھنا ہے نا، اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں، تاہم ہمارے ہاں اس کی جو ایک متعین صورت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ باقی صورتیں بالکل متروک ہو گئی۔ پہلی امتوں میں معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے سیدنا زکریا کا ذکر کیا تھا، کہ روزے کی اور شکلیں بھی موجود رہی ہیں۔ روزہ اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر کسی چیز سے رک جانے کو۔ اب رک جانے کا ایک قانون تو وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج کر دیا گیا ہے اور جو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے اور فرض روزوں میں بالعموم رہی ہے، لیکن نفل روزوں میں اور خاص خاص موقعوں کے روزوں میں بعض اوقات اس کی دوسری صورتیں بھی اختیار کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے اوپر ان کے مال میں ایک رقم عائد کی جاتی ہے کہ وہ لازماً اس کو ادا کریں، اس کی ایک صورت تو زکوٰۃ ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی ایسے رہی ہے، ہم پر بھی ایسے رہی ہے، لیکن اس میں ایک خاص چیز کا اضافہ کیا گیا رمضان کے روزوں کے حوالے سے، وہ زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن خاص عید کے موقع پر اور خاص رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کو وہ لازم کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں اس طرح کا کوئی عید الفطر کا اگر تہوار نہیں تھا تو یہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اسی طریقے سے موجود رہی، تو یہ اسی فریضے کا ایک حصہ ہے جو ہم پر زکوٰۃ الفطر کے نام سے لاگو کر دیا گیا۔ بالکل یہی معاملہ روزے کی بھی مختلف صورتوں میں رہا ہے۔ یہ دکھ دینا یا نفس کشی کرنا یا اپنے آپ کو بے آرام کرنا، یہ ساری تعبیریں ہیں جو بائبل کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں روزے ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں ہم دکھ دیتے ہیں نا ایک طرح سے،
مشقت جھیلتے
ہیں، یعنی ایک مشقت جھیلتے ہیں اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کو مختلف تعبیرات میں ادا کیا،
اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں،
کیونکہ یہ ترجمے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی آدمی اصطلاحی مفہوم میں روزے کا ترجمہ کرنے کی بجائے کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم کا ترجمہ اس طرح کر دے کہ تم پر رک جانا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر رک جانا فرض کیا گیا تھا، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مترجمین کسی اس طرح کو اس کے لغوی مفہوم میں بیان کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں آپ کے نام کا ترجمہ کر دینا ہے، تو اس سے بھی یہ وہم پیدا ہو جاتے ہیں، دکھ دینا یا نفس خوشی کرنا، یہ در حقیقت اسی تعبیر کو ایک دوسرے انداز میں ادا کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ روزہ ہی ہے صاف معلوم ہے۔
اچھا، کیا یہ جو روزے کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم کوئی اور کام نہیں کرو گے، معیشت کا کوئی کام نہیں کرو گے، معاشی جد و جہد نہیں کرو گے، اور یہ یہود کے آج بھی رائج ہے، وہ اپنے ہفتے کے روز اس کا اہتمام کرتے ہیں جو اچھے ان کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں، تو یہ اسلام میں اس کی تبدیلی ہو گئی کوئی اس حکم کی؟
یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اصل دن جو لوگوں کے لیے اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ جمعہ کا تھا، تو ایک تو یہ ہوا کہ جمعہ کے اصل دن کو بحال کر دیا گیا، ہمارے ہاں وہ جمعہ کا دن ہے، دوسرے یہ کہ اس میں عبادت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا اور باقی پورے دن میں معاشی جدوجہد کی اجازت دے دی گئی، یعنی یہ پابندی نہیں رہی۔ دین کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک احکام تو وہ ہیں کہ جو ہماری تربیت، ہماری اصلاح، ہماری زندگی کے نظم و ضبط اور ہمارے تزکیہ اور ہماری تطہیر کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ عمومی احکام ہیں دین کے، جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یا اخلاقی حدود ہیں جو واضح کر دیے گئے ہیں۔ ایک ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، یہ ایک مستقل اصول ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرد کے لحاظ سے بھی اور امتوں کے لحاظ سے بھی بعض اوقات آزمائش کے لیے کچھ قوانین دیتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں قبلے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلے کو پہلے ہی مرحلے میں ظاہر ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کیونکہ بنی اسماعیل تھے، تو لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کر دیا جائے کہ باوجود حرم سے اتنے غیر معمولی تعلق کے یہ ایمان لائے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ ابتلاء کے احکام ہیں، ابتلاء کے احکام بعض اوقات اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، تو سبت کا حکم بھی ان کے لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوعیت کا ابتلاء کا یا آزمائش کا حکم تھا۔ من میں شکار کے بعض احکام اسی نوعیت کے ہیں، اس طرح کے احکام میں کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کسی قوم کا رویہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ ابتلاء کے یہ احکام بعض اوقات سزا کے طور پر بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی قوم سرکشی دکھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو سخت کر دیتا ہے،
یعنی اور خاص طور سے ان قوموں پر جن میں پیغمبر موجود ہیں اور ان پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ جیسے بنی اسرائیل تو جیسے معلوم ہوتا ہے نا کہ تمام کے تمام من حیث الجماعت اس جگہ پر تھے شہادت کے منصب پر، تو ان کے ساتھ تو یہ کوئی خصوصی معاملہ تھا، جب
پوری ذریت ابراہیم کو ایک بڑا منصب دیا گیا اور اس منصب کے لحاظ سے بعض خصوصی احکام بھی دیے گئے ہیں، یعنی تورات کی شریعت میں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے بنیادی فرق کوئی نہیں ہے، صرف انہی احکام میں فرق ہے جو بنی اسرائیل کی خاص حیثیت سے متعلق ان کو دیے گئے تھے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اسرو اغلال تھے، یعنی ان کے اوپر بعض پابندیاں ان کی گردن کشی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے عائد کر دی گئی تھیں، جو پابندیاں پھر اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد اٹھا لی گئیں، اور اس کو بڑے احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس پیغمبر کی بعثت اس لیے ہوئی تھی تاکہ تمہیں ان اسرو اغلال سے یہ نجات دلا دے۔
ہم صاحب ایک مختصر وقفے کی اجازت دیجیے، خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں روزے کی تاریخ کے بارے میں۔ ہم صاحب، آپ نے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں بہت سے روزے کے معاملے میں سختی کے احکام کچھ اس طرح تھے جو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح نہیں باقی رہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ غالباً ان کے ہاں کچھ تو فقہا کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آج تک باقی ہیں، اور کچھ اس زمانے میں ان کی کچھ غلطیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے اوپر کیے تھے، لاگو کیے تھے۔ ہم جب کسی سے جو روزہ رکھنے والی کوئی قوم ہو ہم بات کریں تو ہم اس کو کیسے بتائیں کہ روزہ وہ صحیح ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا؟
سب سے پہلے تو اسے یہ تعارف کرانا پڑے گا کہ نبوت کا سلسلہ کیسے رہا، بنی اسرائیل کی مخصوص حیثیت اگر ان سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انہیں بتائی جائے گی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احسان کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ خود ان کی کتابوں سے ان پر واضح کیا جائے گا۔ جب یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے۔ یہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعبدی امور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے مشاہدات تجربات کی چیز نہیں ہوتے جس طرح کے اخلاقی احکام ہوتے ہیں، تعبدی امور میں یا عبادات سے متعلق چیزوں میں تو اللہ کی شریعت ہی کا حوالہ ہوگا، یعنی کوئی عقلی اصول نہیں ہے جس پر آپ یہ طے کر سکیں کہ چار رکعت نماز پڑھنی ہے یا دو رکعت نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کا ماخذ ظاہر ہے پیغمبر کی ذات والا صفات ہے، تو پہلے پیغمبر کا تعارف کرایا جائے گا اور جب وہ اس چیز کو